هاليلويا نوح. انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. ببا جائے بات سمجھنے کی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, اے نوح تو جھگڑے بڑے کرتا ہے, بحثیں بڑی کرتا ہے, تو نے تو بڑا ہم سے جھگڑا کیا. آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں بڑی فورسفلی, کوئی کہتے ہیں نہیں بس آپ بحثیں بہت کرتی ہیں, ویسے نا بہت ہمارے ساتھ جھگڑے. حالانکہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, وہ ان کو سچائی بتا رہے ہیں نا, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو میں پیچھے نہیں کر سکتا. ایک تو سب سے بڑی بات, جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے یا موسا, یہ بھی کہہ رہے ہیں یا نو, یعنی کوئی تمیز نہیں, کوئی عزت نہیں دینی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صحابہ نے نہیں اس طرح فرمایا تھا یا محمد, ایسے کر کے کبھی اس طرح نام نہیں لیا تھا. ہم اپنے ماں باپ کا نہیں نام لیتے, کیوں نہیں نام لیتے, عزت دیتے ہیں نا. تو نبی کا مقام تو ماں باپ سے بھی اوپر ہے. مجھے تو ایسے بھی اچھا نہیں لگتا جب لوگ کہتے ہیں حضرت محمد گئے تھے, حضرت محمد آئے. بھیا آپ کس طرح سے نام لے رہے ہیں, آپ جس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں نا, وہی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, کتنی عزت ہے ان کی. تو ہمارے اندر یہ جہالت بھی آج آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں قرآن پاک میں کہا یا محمد یا محمد, یا ایہا الرسول یا ایہا النبی, کتنا پیار سے لیا اپنے نبی کا نام, اور ہم یا محمد کہیں. جس کی تعظیم ہے نا, تو وہ تعظیم نام لینے میں بھی پتہ چلنی چاہیے. تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, اے نو, یعنی جیسے کوئی بچے کو کہہ رہا ہو نام لے کے پکارا, کیونکہ نام لینا یہی ہے نا کہ بھائی ہمارے برابر کا ہی ہے نا. ظاہر ہے جب انہوں نے کیا دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو, تمہارا کون سی ایسی کوئی خاص بات ہے تمہارے اندر, کوئی فضیلت تو ہم دیکھتے نہیں. اے نو تم جھگڑے بہت کرتے ہو, کثرت سے تم جھگڑے کرتے ہو. حالانکہ انہوں نے تو کوئی جھگڑا کیا ہی نہیں, بس ان کی بات نہیں مانی اور ان کو اپنا پوائنٹ واضح کرنے کے لیے اس کے اوپر زور دیتے رہے کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا, تو یہ جھگڑا ہو گیا. فاتینا بما تعدونا, بس تو لے آؤ نا ہمارے پاس جو تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو, جو تم کہتے ہو عذاب آئے گا, جو تم وعدے کرتے ہو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو نا تو لے آؤ ہمارے پاس یہ سب. قال انما یاتیکم به اللہ, اب بھی یہ نہیں کہتے ہاں میں لے آؤں گا تمہارے پاس, تم دیکھنا اب آ جائے گا فرشتہ تمہارے پاس, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. عاجزی کی انتہا دیکھیں. اور نوح علیہ السلام اس بات میں شرمندہ نہیں ہے کہ میں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میری مجلس میں یہ سارے بیٹھے ہیں, اور دیکھو اتنے امیر امیر لوگ, وہ وی آئی پی لوگ, وہ تو آتے نہیں ہیں, ان کی وجہ سے نہیں آتے, ان کو پیچھے کرو. خود بھی تو ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا, حالانکہ خود پیغمبر ہیں. تو بے شک تمہارے پاس اللہ ہی لے کر آئے گا اس کو, عذاب کو, یعنی جس چیز کو تم مانگ رہے ہو, انشاء اگر وہ چاہے گا. یعنی اس میں بھی میری کوئی چاہت تھوڑی ہے کہ میں چاہوں گا تو تمہارے پر عذاب آئے گا. وما انتم بموجزین, اور تم پھر عاجز نہیں کرنے والے اس کو, یعنی پھر تم اس کو ہرا نہیں سکتے, پھر تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا, تمہاری کوئی طاقت نہیں چلے گی. پھر بھائی اس کے اندر بھی دیکھیں, جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے بھی آئے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر اس حکم کی نافرمانی کی تو یہ سزا ہے, فوراً حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بس پھر عذاب آئے, کوئی سزا آئے تب بھی ہم مانیں گے, کیونکہ عذاب آ نہیں رہا تو اس کا مطلب شاید آنا ہی نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی سزا ہے اللہ نے دینی ہے تو وہ جب چاہے دے, پھر اس کو روک نہیں کوئی سکتا. ولا ينفعكم, اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو, نصحی, میری خیر خواہی. ان ارتو, اگر میں چاہوں بھی کہ ان انصح لکم, کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری, تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ تمہیں بھٹکا دے, یعنی تمہارا کفر, تمہارا انکار, اب اتنے تم ڈھیٹ ہو گئے, اس حد کو پہنچ گئے ہو کہ جہاں سے واپسی کوئی نہیں. اب اگر میں تمہاری, یعنی جس کو کہتے ہیں نا بیماری لا علاج ہو چکی ہے,
اب تم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے جس کے اوپر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں, اب مرنا ہی ہے بس. یعنی اب تمہارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں جتنا مرضی چاہوں پانی سر سے اب گزر چکا ہے, تم حد سے بڑھ گئے. اب کتنی بھی خیر خواہ کرنی چاہوں وہ تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی. ربکم وإلیہ ترجعون, وہ تمہارا رب ہے, اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے, تم جانو اور تمہارا رب جانے, اب تم اس کی طرف لوٹائے جانا ہے. یعنی اب اس سے زیادہ میں تمہیں اور کیا کہہ سکتا ہوں. واپس تو تمہیں اس کے پاس ہی جانا ہے, پھر پتا چل جائے گا. کیونکہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانا, نوح کو جھٹلانا نہیں تھا بلکہ رب کو جھٹلانا تھا. پھر وہی تمہیں بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو. ہم یقولون افترا, کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس نے گھڑ لیا اس کو. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ڈفرینٹ اقوال ہیں اس میں. ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا اور یہ باتیں خود ہی بنا کے لے آئے. اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خود ہی یہ باتیں بنا کے لے آئے, خود ہی گھڑ کے لے آئے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. قل ان افتریتہ, آپ جواب میں ان کو یہ کہیں کہ ان افتریتہ, اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے نا, فعلی اجرامی, تو میرے ہی ذمہ میرا جرم ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر مجھے اس کی سزا ملے گی, پھر میرا یہ گناہ ہے. اگر میں اتنا بڑا جرم کرتا ہوں کہ میں خود ہی گھڑ کے لے آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو مجھے اس کی سزا ملے گی. لیکن یہ بتاؤ, وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجْرِمُونَ, میں تو پھر بری ذمہ ہوں جو تم جرم کرتے ہیں. تم اپنا بھی کچھ سوچ لو پھر کہ میں جو تم کرتے تم اس کا کیا جواب دو گے. جو تم کہہ رہے ہو اس پر تمہاری بھی پکڑ ہوگی. نہیں, تب بھی خیر خواہی ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنے قصور کا خود ذمہ دار ہوگا. اس زمانے سے, نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے, کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. جس نے جو کیا, نبی یہ تک فرما رہے ہیں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, پھر میرے اوپر ہے. کتنے پیارے انداز سے دعویٰ ہے نا اس پورے رکوع میں, کتنے بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہم نے دعویٰ کیسے کرنا. اور پھر بھی جن کو نہیں ماننا, بہترین طریقے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا, بیسٹ کیا, تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ان کی قوم اکثریت نے نہیں مانا. حالانکہ ان سے زیادہ اچھی بات کون کر سکتا ہے جو پیغمبر ہے. تو ہمیشہ فکر پہنچانے کی کرنی چاہیے کہ ہم پیغام پہنچا دیں, یہ نہیں کہ منوا لیں دوسروں سے. اور یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مان گئے تو اسی سے پتا چلے گا نوح علیہ السلام سکسیسفل تھے یا نہیں اپنی دعوت میں. یہ نہیں ہے, صرف 80 لوگ, یا ایک جگہ آتا ہے 72 لوگ ماننے تھے. 950 ایئرز تک ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو انہوں نے مصروف رکھا, ان کو تبلیغ کرتے رہے, تب بھی کیا ہوتے ہیں 80 لوگ. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور وحی کی گئی طرف نوح کے, انہو لن یؤمن من قومک, اے نو اب ہرگز نہیں ایمان لائے گی تیری قوم میں سے کوئی بھی, الا من قد آمن, سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہے. اب پتہ ہے کیا, نو علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ نو اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا وہ لا چکے ہیں. اب اس کے بعد ڈور کلوز ہو گیا, رجسٹریشن کلوز ہو گئی, اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا. اب اصل میں ہوا کیا تھا, جب قوم نوح نے نا عذابوں کی جلدی مچائی کہ لے آؤ نا تم جس کا وعدہ کرتے, تو نوح علیہ السلام نے پھر آخر 950 ایئرز کی تبلیغ کے بعد یہ دعا کی تھی, اللہ زمین پہ کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑنا. یہ آگے سورہ نوح میں ہے, اللہ میں آج ہی زاگ گیا ہوں, تو میری مدد فرما. اس وقت وہی آئی تھی کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس لا چکے ہیں, اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ اب یہ آیات اتری, فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, بس آپ نہ غم کریں بے وجہ اس کے جو وہ کرتے ہیں. یعنی اب آپ ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہو, اب ان کی شامت آنے والی ہے. اب آپ سوچیں کہ نوح علیہ السلام کے اوپر یہ بات کتنی مشکل گزری ہوگی. 950 ایئرس تک تبلیغ کرتے رہے, اب بتا دیا گیا. اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم الغیب ہے. اللہ جانتا ہے کہ کوئی ایمان اب لائے گا یا نہیں لائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک کسی کافر بستی میں ایمان لانے کا کوئی چانس ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا, لیکن جب ایمان لانے والے ختم ہو جاتے ہیں, اب کسی کا چانس نہیں ہے, تو اب کیا ہے؟ صرف گاربیج رہ گیا. اور اب وقت آ جاتا ہے کہ اب عذاب آ جائے گا ان کے لیے. تو اسی لیے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اب کوئی کافر نہ یہاں پہ رہے. کیوں یہ دعا کی تھی؟ کوئی کافروں کا گھرانہ نہ یا اللہ چھوڑنا, کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. اس لیے کہ یہ پھر آگے اپنے بچوں کو وہی سکھا دیں گے, پھر آگے شیر کسی طرح آگے آگے چلتا جائے گا. تفسیر مزری کی روایت میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو تھا وہ لاٹھی کے سہارے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا. یعنی کس کا کہا؟ نوح علیہ السلام کا. اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا. تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے لاٹھی دیں ذرا. لاٹھی لے کے نوح علیہ السلام کے سر پہ اتنی زور سے ماری اور پھر اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا. اس پہ نوح علیہ السلام پہ یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اب بس, اب آپ کا کام ختم ہو گیا, اب آپ ان کے اوپر غم بھی نہ کریں. اس بات پہ بھی نہیں غم کرنا کہ میں نے اتنا ان کو سمجھایا, بس اب اتنوں نے ایمان لانا تھا اور انہوں نے میری بات کیوں نہیں سنی. یہ جو باقی تھے یہ بھی سن سکتے تھے. نبی کا کام صرف پہنچا دینا. کتنے لوگ ایمان لائیں کتنے نہیں لے کر آئیں یہ اس کی ذمہ داری نہیں, نہ اس سے یہ سوال ہونا کیوں نہیں باقی ایمان لے کر آئے تھے. ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے. دو لوگ بھی چار لوگ بھی سمجھ جائیں بات کو کافی ہے. یہ نہیں کہ اتنا کراؤڈ آیا تھا کسی نے بات ہی نہیں سنی, کوئی آیا ہی نہیں قرآن کی طرف, کوئی سمجھا ہی نہیں میری بات کو. نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا کام صرف بتا دینا. سمجھتے ہیں سمجھے, نہیں سمجھتے تو ان کو اللہ کے آگے جواب دینا, آپ کے آگے جواب دے نہیں ہے. اللہ اکبر. واصنع الفلک, نوح علیہ السلام سے کہا گیا کشتی بناؤ آپ, بعیوننا, ہماری نظروں کے سامنے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ابھی کوئی کشتی نہیں کسی نے بنائی تھی, کشتی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, تو یہ پہلی کشتی یعنی بنائی گئی. اور اسی لیے کہا گیا بعیوننا, ہماری نظروں کے سامنے ایک کشتی بنائی, یعنی ہماری سپرویژن میں کشتی بنائے. اور ظاہر ہے نوح علیہ السلام کو کوئی کشتی بنانی تھوڑی آتی تھی, تو اس لیے وہ وحینا, اور ہماری وحی کے مطابق. اب کیونکہ اللہ کی طرف سے جو انسٹرکشن آئی نوح علیہ السلام نے ان کے مطابق پھر کشتی بنائی. اسی بارے میں آتا ہے اپنے ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے, میں اپنی عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا اور میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں. تو انہوں نے پھر نوح علیہ السلام نے پوچھا, لمبی روایات ہیں ابھی ہم اس میں نہیں جاتے کہ لکڑی کہاں سے آئے گی اور یہ کہاں سے آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کرو یہ کرو. تو یعنی اور یہ کشتی بنانے میں کتنا عرصہ لگا. اچھا, یہ ایک سگنیفیکینٹ بات ہے. اس کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں, کئی نے کہا 2 سال, کئی نے کہا 40 سال, کئی نے کہا اتنی کتنے سال, مطلب ڈفرینٹ اس کے اندر رائے ہیں. اور اینی ہاؤ یہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیو ایئرس لگے. ٹھیک ہے, یہ کیا ایک کوئی ڈفرنس آپ کو پتا چلتا ہے باقی قوموں کے عذاب آنے پہ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب آنے پہ؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرما دیا بس اب آپ کا کام ختم ہو گیا, اب آپ نے تبلیغ تو کرنی نہیں ہے کیونکہ اب ان میں سے کسی نے نہیں ایمان لے کر آنا, جو لے آئے ہیں بس وہ لے آئے ہیں, اب آپ کشتی بنائیں. ٹھیک ہے, اب کشتی بنانے میں کچھ ایئرز لگ رہے ہیں. اتنے ٹائم میں نوح علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ اب ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا, اب میں ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا, اب ان کو انہوں نے اثر بھی نہیں لینا, اب ان میں سے کوئی ایمان بھی نہیں لے کر آئے گا. سوچیں جتنا ٹائم وہ گزر رہا ہے وہ اس کیفیت میں گزار رہے ہیں کہ ان ساروں نے غرق ہو جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. یعنی آپ کے دل میں آتا ہوگا یا کوئی بات آئے آپ کے دل میں, رحم آئے یا عذاب ٹالنے کی بات آئے, وہ مجھ سے نہ کرنا, یہ نہ کہنا عذاب روک دے. کیونکہ دیکھیں ٹائم ہے نا, باقی نبیوں کے اس میں کیا ہوتا تھا, حضرت لوط علیہ السلام ہے ادھر نکلے ادھر پیچھے بارش ہو گئی پتھروں کی, ادھر الٹا کے بستی کو مارا گیا, ایسا نہیں تھا کہ کوئی ابھی بتایا گیا اور وہ سالوں سال بعد عذاب آ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیسا ہو رہا ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں اور وہ اسی قوم کے اندر ہیں اور ان کو پتا ہے. وہ تو نہیں یقین کر رہے قوم والے، لیکن ان کو تو پتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو یہ کشتی اللہ کی نظروں، اللہ کی سپرویژن، اس کی جس کو کہیں گے مانیٹرنگ میں ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ کیسے کشتی بنانی ہے. اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور یسنا الفلک، اور وہ بنا رہا ہے کشتی. آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزارے آیا نا، یسنا الفلک، وہ بنا رہا ہے کشتی، بناتا جا رہا ہے. اب اس میں کیا ہے، جیسے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ امیجن کرا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی امیجنیشن سے کہ جیسے وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہو رہا ہے، پاس سے وہ ظاہر ہے قوم بھی تو گزر رہی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں. ان کے بھی دل میں ان کا خیال تو آ رہا ہوگا، یہ میرے پاس سے جو لوگ جا رہے ہیں اب یہ ڈوب جائیں گے، ان پہ عذاب آ جائے گا، یہ بھی ڈوب جائے گا. اب دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اللہ سے اس کا سوال کر لوں، اللہ سے کہہ دوں کہ ان کے اوپر نہ عذاب بھیجے. لیکن کہہ دیا گیا پہلے ہی، مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں. اللہ اکبر. اور پھر اب جو پاس سے گزر رہے ہیں سردار، ان کا کیا حال تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتے تھے نا ملا اس کی قوم سے تو کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر، سخروا منہ، تو وہ تمسخر اڑاتے تھے اس سے، اس کا مذاق کرتے تھے. کیا مذاق کرتے تھے، اب ان کو تو مذاق پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب تو ایک اور مذاق ہاتھ آ گیا نا کہ آئے نو پہلے تو نبی بنا ہوا تھا، اب تو نے کشتیاں بنانی شروع کر دیا، کارپینٹر بن گیا، یہ کیا چیز بنا رہا ہے. اور ان کو یہ بھی ہنسی آتی تھی، یہاں پہ کون سا پانی ہے کہ جس کے اوپر یہ کشتی چلے گی. ارے بتایا ہوگا نوح علیہ السلام نے کہ بھئی یہ اس طرح سے پانی کے اوپر چلنے والی ہے یا کیا چیز ہے. تو ان کو یہ تھا کیونکہ واقعی ان کے قریب قریب تو کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کہاں پہ انہوں نے چلانی تھی یہ کشتی، تو آ کے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. قال، اس نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے اوپر مذاق کرتے ہو، ہمارے اوپر ہنستے ہو، منا کا ہمارے اوپر، کیونکہ نوح علیہ السلام ہی نہیں، ان کے ساتھ تو ان کے فالوور جو تھے ظاہر ہے ہیلپ کر رہے ہوں گے کشتی بنانے میں. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا جیسے تم مذاق کر رہے ہیں. یہ کب مذاق اڑائیں گے وہ؟ ایک تو سب سے پہلی اس سے بات پتا چلتی ہے کہ ابھی پانی کہیں نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے پانی کے، نہ کوئی سمندر پاس ہے. نوح علیہ السلام کو کتنا یقین ہے کہ اس کشتی میں ہم سوار ہو کے ہم تو نجات پا جائیں گے اور یہ ڈوب جائیں گے. ان کی یہ باتیں ہی ان کے لیے مذاق بن جائیں گی جو یہ آج باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ باتیں ہی مذاق بن جائیں گی. دوسرا کیا مطلب ہے کہ یعنی قیامت کے دن جیسے تم آج ہمارا مذاق کرتے ہو نا، قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق کریں گے. اور یہ ہے سورہ متففین کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، دیکھو ذرا ان کو، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی وہاں پہ جا کے گھر والوں میں جا کے اور مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھا ذرا اس کو، فلاں کو دیکھا ذرا، اور ہنستے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پہ نگران تو نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے، فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج ایمان والے ان کے اوپر ہنسیں گے ان کافروں پہ. اور کیسے، علی الارائک ینظرون، مسنتوں پہ بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. آج اگر ایمان والے کا کوئی کافر مذاق اڑاتا ہے نا، چاہے اس کے حجاب کے اوپر، چاہے اس کی داڑھی کے اوپر، چاہے اس کی کسی اور شکل و صورت پہ، یا اس کی ایمان پہ، یا اس کی اور کسی کام پہ، اس کی نماز پہ، یاد رکھو ایک دن وہ ہوگا کہ وہ ایمان والا ہنس رہا ہوگا ان کے اوپر. اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. مذاق تو نوح علیہ السلام اور ساتھیوں کا بھی اڑا تھا، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، فلانے نے میرا مذاق اڑا دیا، فلانے نے مجھے ایسے کر دیا، اس نے مجھے ملا نہیں کہہ دیا، اس نے مجھے، آج تو استغفر اللہ، کافر کیا مسلمان ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نان پریکٹسنگ مسلم پریکٹسنگ مسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. تمسخر کیا ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتایا نا، تمسخر وہ جو کسی کو حقیر جان کے مذاق اڑایا جائے، یعنی اس کا نیچا ہی کیا گھٹیا سے بیکورڈ سے لوگ, پینڈو جن کو کہہ دیتے ہیں کہ پینڈو سے لوگ ہیں, یہ کیا ان کو کیا پتا حجاب کسے میں سر پہ, اور دیکھو ذرا ان کو, ان کے حال کیا, یعنی بالکل ہی جیسے بالکل یہ نہ ان کو کوئی عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ ان کو آج کے زمانے میں چلنے کا کوئی پتا ہے, ان کو کوئی پتا ہے؟ پھر اس کے بعد اتنا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں. تو فکر نہ کرو, ایک دن وہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کیونکہ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا, کسی کا آپ مذاق نہیں اڑا رہے اور حجاب کا نہیں اڑا رہے, یہ دین کے شاعر کا مذاق ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اس سے یہ اسلام کی نشانی ہے. شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ تو اسلام کی نشانی ہے. کہاں کہاں آپ نے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پر کتنے داغ ہیں اور ہم کیا کیا کرتے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, پس ان قریب تم جان لو گے, مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ, کون ہے جو جس کے پاس آئے گا عذاب اور اس کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور کون ہے جس کے اوپر دائمی عذاب رہے. تمہیں جلدی ہی پتا چل جائے گا. کیسے ان کو جلدی پتا چلنا تھا؟ یہ جو دنیا میں عذاب آنا تھا تو کتنی رسوائی کا عذاب ہے کہ آج تک ان کی باتیں ہو رہی ہیں, کتنی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور دوسرے دائمی عذاب کیسے ہے, ابھی تو قیامت آئی نہیں تو ان کے اوپر عذاب کیسے شروع ہو گیا. بات یہ ہے, سورہ نوح میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پانی میں ڈبوئے گئے, غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. اللہ اکبر, پانی میں ڈبوئے گئے, غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. ابھی یہ نہیں کہا کہ آگ میں جائیں گے, داخل ہوں گے, یہ نہیں کہا, داخل کر دیے گئے. وہ آگ میں ہیں اس وقت. اور یہ ہے وہ عذاب جس کو کئی لوگ نہیں مانتے نا, کہ عذاب قبر تو کچھ نہیں ہوتا, تو پھر وہ کس آگ میں داخل کر دیے گئے؟ وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں, قرآن اس کی دلیل ہے. عذاب قبر ضروری نہیں قبروں میں ہی جائیں گے تو عذاب ہوگا, وہ یہ تو پانی میں ڈوبے تھے. قبر کا عذاب ہم اصل میں اس کو کہتے ہیں جو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے, جو مرنے کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ جب قیامت آنی ہے اس سے پہلے پہلے جس ٹائم کے میں جہاں پہ بھی وہ ہیں, چاہے وہ پانی میں ہے, چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو, کوئی چاہے کوئی کسی کوئی غار میں کسی میں ہو, چاہے کوئی قبر میں گیا ہو زمین میں, اس سارے کو ہم قبر ہی کہہ دیتے ہیں نا. کسی کی پانی قبر بن جاتا ہے تو کسی کی کوئی چیز قبر بن جاتی ہے. تو اس میں جو عذاب ہو رہا ہے یا جو جزا مل رہی ہے کسی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کا باغ اور جہنم کا گڑھا دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بن سکتی, تو وہ آگ میں داخل کر دیے گئے ہیں. استغفر اللہ, اس کا مطلب مرنے کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, قیامت کا انتظار نہیں ہوتا اب بھی سے, لیکن ہاں جو جہنم کا عذاب ہے وہ قیامت میں ہوگا. اگر ابھی ان کی قبریں جہاں پہ بھی وہ ہیں, میں نے کہا نا کہ قبر ضروری میں ورڈ جو بول رہی ہوں اس کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ پانی میں چلے گئے تو قبر ان کی کیا بنی. جو جہاں پہ بھی وہ ہیں ان کے ذرات جہاں پہ بھی ہے, جسم کو بھی اور روح کو بھی عذاب ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ اترے گا اس پر, کون ہے جس کے اوپر عذاب ہمیشہ کا اترے گا, قیامت آئے گی پھر تو جانا ہی انہوں نے جہنم. حتی اذا جا امرنا, اب حتی کہ جب آ گیا فیصلہ ہمارا, اب کشتی بن گئی تیار ہو گئی. اب اس کے اندر نا میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, لیکن آپ لوگ تفسیریں ڈفرینٹ اٹھا کے دیکھیں گے, اس میں لکھا کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ, چوڑائی فلانے ہاتھ, اتنے ہاتھ, 3 منزلہ, سب سے نیچی منزل میں اس کے لیے, دوسری میں اس کے لیے, تیسری میں اس کے لیے, مطلب بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ آپ کو بھی پڑھ لیں, کچھ نہیں وہ ایسی نہیں ہے. اصل چیز ہمیں ان چیز پوائنٹس کو دیکھنا ہے تفسیر کی اس ٹائم پہ جو ہمارے لیے سبق ہیں. وہ اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوں گے تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ نے کوئی کشتی نہیں بنانی اور آپ نے اس کی منزلیں نہیں آپ نے یاد کر کے رکھنے, سے کوئی نہ بھی پتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر جو سبق ہیں وہ ضرور پتا ہونے چاہیے کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہونے. حتی اذا جا امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا. کیا فیصلہ آ گیا؟ یعنی عذاب کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ آ گیا. وفارت تنور, اور جوش مارا تنور نے. اب کیا ہے تنور جس نے جوش مارا؟ اس میں بھی بہت سارے آپ کو نا ملیں گی باتیں تفسیروں میں, مگر ایک بات آپ کو جو ایک دو باتیں ہیں وہ صرف آپ کو بتا دیتی ہوں, اور وہ یہ کہ بیسیکلی جو تنور کی یہ بات آپ ہمیشہ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے, اسی طرح آئے گا کہ تنور ابل پڑا, تنور نے جوش مار دیا. تو وہ کیوں آتی ہے؟ یہ بیسیکلی ایک انیشل نشانی تھی، ایک سائن تھا، فرسٹ سائن. کیسے ورنہ پتا چلتا کہ نوح علیہ السلام کو بھی اتنے سالوں سے کشتی بنا رہے ہیں، کشتی تیار ہو گئی ہے، اب کس وقت لوگوں کو اندر بٹھانا ہے؟ رات کو بٹھاؤں کہ صبح کو بٹھاؤں، کل بٹھاؤں، پرسوں بٹھاؤں، کس دن؟ تو ان کو ایک سائن بتا دیا کہ جب تنور ابل، تنور پتا ہے نا آپ کو، جو بیکنگ اوون میں وہ پہلے مٹی کے ہوتے تھے نا، ابھی بھی ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں، تنور میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگے، اسی میں سے پانی نکلنے لگے، تو دس از دا سائن کہ اب آپ لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا کہ جب زمین کے اوپر، سطح زمین کے اوپر، اوپر کرسٹ کہیں گے اس کو، مطلب اوپر زمین کے جو ہے نا، اس میں سے پھوٹنے شروع ہو جائیں چشمے. تو بیسیکلی ایک ہی بات ہے نا، تو یہ ایک ابتدائی نشانی ہوگی. تو یہ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. جب وہ جب ایسے ہوا، قل نحمل فیہا، ہم نے کہا آپ سوار ہو جائے اس میں، کس میں؟ کشتی میں. من کل زوجین اثنین، ہر ایک چیز کے جوڑے دو دو، نار یعنی مار، نار مادہ، نار مادہ ہر ایک چیز کے. اب کیوں یہ کہا گیا کہ ہر ایک چیز کے جوڑے رکھ لو ساتھ کشتی میں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں عذاب آتا ہے وہاں کے جانور بھی مر جاتے ہیں. اب اس جو عذاب، جو طوفان نوح آیا نا، یہ اتنا بڑا طوفان تھا، بعض جگہ پہ یہ ہے کہ پوری زمین پہ یہ طوفان آیا تھا. اور اگر ہم اس کو نہیں بھی لیں کہ پوری زمین پہ نہیں بھی آیا تھا، تو ایٹ لیسٹ یہ سب کا ہے اس چیز کے اوپر سب کی رائے متفق کہ جتنی انسانیت تھی نا، کم از کم اس کے اوپر آیا تھا، جتنی بھی یعنی جو بستے تھے زمین پہ. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ طوفان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو سیو کرنا تھا نا، جو بھی جانور بھی تھے. تو سمجھ لیں کہ ایسے لگتا ہے کہ زندگی اس کشتی میں ہی تھی بس، اب کشتی کے باہر اونلی ڈیتھ. کتنی بڑی بات ہے، اسے اللہ کے فیصلوں کا پتا چلتا ہے نا. کشتی چل رہی ہے پانی میں، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے لائف چل رہی ہے، لائف از اونلی دیئر، دیٹس اٹ، باقی سب ہلاک. وہ اہلا کا، اور اپنے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے جن کے اوپر بات گزر چکی. یعنی آپ کے اہل و عیال میں، ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، سوائے جن کے اوپر بات ہو چکی ہے. کون جن پہ بات ہو چکی؟ یعنی اپنے گھر والوں کو تو کرو گے، مگر ان میں ایکسیپشن کون ہے جن پہ بات ہو چکی؟ یعنی بیوی، کیونکہ بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسی طرح ان کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی تھی، وہ بھی نہیں ایمان رکھتی تھی. اور بیٹا، ومن آمن، اور اس کو بھی ساتھ لے لو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. وما آمن معہ الا قلیل، اللہ اکبر، ان کے اوپر ایمان لے آنے والے اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ 80 یا 72 کی روایات آتی ہیں، اور وہ بھی کوئی 2-4 سال کی کوششوں پہ نہیں، 950 ایئرس کی کوششوں پہ. کتنی، اگر انسان کی نظر اللہ کے سے ملنے والے اجر پہ نہ ہو، تو وہ کتنا ڈپریس ہو کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں نے اتنی کوششیں کی، کیا ملا مجھے؟ صرف اتنے ہی لوگوں نے ایمان لانا تھا. لیکن جب اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ایمان لائے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کس نے کتنی کی ہے. وہ اس کوشش کو، اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اللہ کے ہاں صلہ کوشش پہ ملنا ہے، نمبر پہ نہیں. نتیجہ اللہ کے اوپر ہے، ہمارے سے وہ صرف کوشش چاہتا ہے کہ ہم کوشش کر لیں. اور ویسے بھی آپ ہر دور میں دیکھیں، ایمان لانے والے تو کم ہی ہوتے ہیں، کفر والے زیادہ ہی رہے ہیں. ہاں، مگر آج دنیا میں ہم میجورٹی کو دیکھ کے فیصلے کراتے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ میجورٹی، جو میجورٹی کہہ دے گی بس وہی ٹھیک ہے. حالانکہ تاریخ انسانی بتاتی ہے میجورٹی ہمیشہ غلط کی طرف ہی رہی ہے، میجورٹی نے کبھی بھی صحیح نہیں فیصلہ کیا، کبھی میجورٹی پیغمبروں کے ساتھ تو نہیں رہی. یہ تاریخ انسانیت بتاتی ہے، نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کے. تو ان کے ساتھ اتنے سے تھوڑے سے لوگ تھے. مسلم میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ 10 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ اس سے بھی کم لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، مطلب کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو یعنی ایسے بھی پیغمبر آئیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تعداد کتنی ہے. تعداد سے ہم بہت امپریس ہوتے ہیں. تعداد زیادہ ہو تو بس یہ چیز ٹھیک ہے, اگر تعداد کم ہے تو پھر اس سے کوئی, دیکھیں کوئلے بھی تعداد میں بہت سارے آپ رکھ لیں, ہیرے دو چار ہی ہوں تو وہ دو چار ہیرے ہیں تو ہیرے نا, کیا کوئلے ان ہیروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کافر بہت بھی ہوں, چند ایک ایمان والے ان سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. ایمان کی بہت ویلیو ہے نا. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرسہا, تو اس نے کہا, یعنی کس نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ, مجریہا چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا. اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک میرا رب البتہ بہت رحم کرنے والا, بہت مغفرت کرنے والا. اب سب انسانوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لیا, جانوروں کو بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لیا. اب کیا ہے, ادھر تنور پھوٹا اور اس کے بعد وہ حال ہوا کہ ہر طرف پانی پانی تھا, اتنا پانی تھا زمین سے بھی پانی پھوٹ رہا تھا اور آسمان سے بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی, اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ آگے دیکھیں آپ, وہی تجریبہم فی موجن کالجبال, وہ کشتی چل رہی تھی ایسے پانی میں جس کی موجیں پہاڑوں جیسی تھیں. آپ امیجن کریں کوئی سونامی, کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نہ ڈوب گئی تھیں اس میں, اتنا پانی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب جائیں تو سوچیں کتنا پانی ہوگا. آج تک اتنی بارش دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی, زیادہ زیادہ کتنی ہوتی, پہاڑ تو کبھی نہیں ڈوبتے اللہ رحم کرے, مگر طوفان نوح میں ایسا ہوا تھا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا تھا, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے پہاڑوں سے 15 گز اوپر, بعض میں کچھ اتنا اوپر تھا کہ اتنا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر تھا. سوچیں آپ, پہاڑ بھی یعنی اندر ڈوب چکے تھے, پانی کے اندر تھے. اللہ اکبر. اب اس پانی میں وہ کشتی چل رہی ہے اور اس پانی میں نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو کیا ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے, اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اسے کیا پتا چلتا ہے, اس وقت بھی نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی بسم اللہ تھا کلمہ, جیسے انبیاء مومنوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے کام کو شروع کرو, کسی کام کو بھی شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں, تبھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شان والا کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ نہ مکمل رہتا ہے نہ تمام رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذیشان کام جو اللہ کی ہم سے نہ شروع کیا گیا وہ انکمپلیٹ ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. تو اسی طرح ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نہ تمام رہتا ہے. یہ مسرت احمد کی روایت ہے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کشتی کا چلنا بھی ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کی برکت سے ہے, اس کے حکم سے ہے, اس کی قدرت سے ہے. اب دیکھیں جس نوح علیہ السلام کو, جن کو کشتی بنانی نہیں آتی تھی ان کو کشتی چلانی آتی ہوگی, خود سوچیں. اور وہ بھی کشتی ایسے طوفان کے اندر, اس میں تو بڑے سے بڑے کیپٹن جو جہازوں کو چلاتے ہیں اور بڑے ایکسپیرینس والے بھی, وہ ان کا بھی ایکسپیرینس جاتا رہے جو ایسے طوفان ہو جس کے اندر سونامی جیسی ویوز ہوں, اتنی بڑی ویوز کے پہاڑوں جیسی ہیں. اب آپ دیکھیں عام آپ سمندر پہ جاتے ہیں کتنی بڑی ویو ہوتی ہے, چند فٹ کی ہوتی ہے, اور امیجن کریں ذرا سی اپنی امیجنیشن لے کر آئیں کہ سیاہ بادل ہیں اور بارش مسلادھار ہو رہی ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, ہر طرف پانی پانی ہے, زمین بھی پانی نکال رہی ہے, آسمان سے بھی پانی, اس میں ایک دن کے کی طرح ایک کشتی جا رہی ہے. اب سوچیں اتنی بڑی پہاڑوں جیسی ویوز میں ایک کشتی کی کیا حیثیت ہوگی, ایک دن کے برابر. اور وہ کشتی کیسے چل رہی ہے, تجری بہم فی موجن کالجبال, ایسے چل رہی کہ چل رہی ہے ان موجوں کے ساتھ جو پہاڑوں جیسی ہیں. سوچیں آپ نے وہ رائڈ دیکھی ہے کبھی, جو بڑی سی کشتی ہوتی ہے جو اوپر جاتی ہے, مجھے نام نہیں اتنے پتا رائڈس کے, اوپر جاتی ہے پھر اس طرح سے رائٹ کو جاتی ہے پھر لیفٹ کو جاتی ہے, لوگ اس میں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی اوپر جاتی ہے نا. وہ سوچیں جب موجیں اتنی اوپر ہوں جبال کی طرح, تو کشتی ایسے نہیں جا رہی ہوگی, ایسے اوپر جاتی ہوگی پھر ادھر کو آتی ہوگی نیچے پھر اوپر جاتی ہوگی, کیا حال ہوگا. اس میں بھی نوح علیہ السلام رب کو نہیں بھولے, کتنا پینک کا ٹائم اور کیسا وقت ہے، اس میں بھی اللہ کے نام سے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک دوسرے انسان میں، کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، چاہے طوفان ہے، چاہے وہ کوئی یعنی ایسا وقت ہے سکون کا وقت ہے، وہ ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اتنی بڑے طوفان میں بھی وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ اس کا چلنا بھی، اس کا رکنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اب سواری دونوں کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، سواری میں کتنا فرق ہے، کیونکہ مومن کی جو سواری ہے نا، وہ اس کو سوار ہونا بھی اللہ سے جوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، کہ میری امت کو غرق ہونے سے امان دے دی گئی جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کہیں بسم اللہ الملک الرحمن الرحیم اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے نا، تو یعنی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کہیں گے تو ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ یہ سکھائی ہے ہمیں دعا۔ تو اب ایسے اس کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں، کشتی بچا رہی تھی ان کو، کیا چیز بچا رہی تھی؟ یاد رکھیے گا، کشتی پہ نظر نہ رکھیے گا، کیونکہ ہم اکثر اسباب میں کھو جاتے ہیں۔ کس کی حفاظت تھی؟ اللہ کی۔ اللہ کی حفاظت تھی تو اتنی سی تن کے برابر کشتی بھی چلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کشتی کو اگر آپ سوچیں نا، اگر آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کشتی نوح طوفان میں چل رہی ہے نا، تو انسان کی زندگی بھی تو کشتی کی طرح ہی ہے۔ زندگی یہ جو ہماری ہے، یہ بھی ایک کشتی ہے، اللہ کے نام سے اس کا بھی ٹھہرنا اور اس کا بھی چلنا۔ اللہ کا حکم ہے تو زندگی چل رہی ہے اور یہ سانسیں چل رہی ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو ٹھہر جائیں گی۔ مگر کشتی کے بارے میں، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ انسان کو دیکھا ہے جب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں بیماری کی وجہ سے موت نے بس تمہیں گھیر لیا، اس وقت یہ یقین ہمارا کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے اس زندگی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ بیماری بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اختیار ہے، اللہ کے ارادے میں قوت ہے، اس کے ارادے میں طاقت ہے، اس کے ارادے میں اختیار ہے، اس کے فیصلے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیماری تھوڑی وہ فیصلہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس کو زندگی دینا چاہتا ہے تو بھلا موت کی مجال ہے کہ اس کو اٹھا لے، اس کو اچک لے، اس کی طرف بڑھے؟ ایک جرم جو جسم میں ہے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ ہی کہتا ہے اس کے نام سے ہی مجریہا و مرساہا، اس کے نام سے ہی وہ چلتا ہے اور اٹیک کرتا ہے، اور اس کے حکم سے ہی وہ ٹھہر سکتا ہے۔ یہ یقین مومن کو اللہ نے دیا کہ ہر چیز کا چلنا اور ٹھہرنا، ہر چیز جو حرکت کرتی ہے اس کو حرکت کرنا اللہ کے حکم سے، اس کے نام سے، یہ یاد رکھو۔ ہر چیز کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر خود طاقت ہو، اور اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، ہر چیز میں اپلائی کر کے دیکھیں، جو چیز بھی حرکت کر رہے، چاہے یہ زندگی چل رہی، چاہے یہ سانسیں چل رہی، چاہے آپ کی اپنی حرکت ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ یہ یقین نوح علیہ السلام اور ساتھیوں کو تھا، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کہ ہر چیز اس کے ارادے سے ہے، میری سانس بھی چل رہی ہے نا تو اس کے نام سے ہی ہے۔ اور ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، وہ بے قصوں پہ رحم کرتا ہے۔ دیکھیں کشتی کے اندر، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہے اور رحم کرنے والا بھی تو ہے۔ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے پہاڑوں برابر ویوز آ رہی ہیں، اور ارد گرد لوگ ہیں کہ ہر طرف ڈوب رہے ہیں، ہر طرف طوفان ہے، جس نے کبھی شاید سمندر میں سفر کیا ہو تو وہ جان سکتا ہوگا کہ اگر بارش ہو جائے اور پانی ادھر بھی ہے، اوپر سے بھی پانی، تو ایسی گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ اگر سمندر میں طوفان آ جائے اور ساتھ کشتی بھی آپ کی سمندر میں ہی ہے، کیا حال ہوتا؟ بوٹ اوپر نیچے ہو رہی ہو، کیا حال ہوتا؟ اور اوپر سے ارد گرد بھی کیا ہے، یہ قیامت کا سا سماں ہے، ہر طرف لوگ ڈوب رہے ہیں، ہر طرف چیخوں کو پکار ہے، اور کہیں رشتے دار ہیں، کہیں دوست ہیں، اپنے ہی جاننے والے ہیں. ویسے ہی انسان کسی کو ڈوبتا وقت بھی دیکھ لے تو یہ اتنی ہے بد تاری ہو جاتی مندے پہ کہ یا اللہ کو ڈوب رہا ہو دیکھا نہیں جاتا، اور کہاں اپنے ڈوب رہے ہیں، اور یہ کشتی چل رہی ہے چل رہی ہے. اللہ اکبر. ونادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا فی معزل، اور وہ کنارے پہ تھا، وہ الگ تھلگ ہو اب کھڑا تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ آج باہر کون ہے؟ صرف کافر ہے. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا منافق تھا، اس نے اپنے باپ کے اوپر تو یہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور اندر سے اس کے اندر کفر تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایمان لے کر ہی نہیں آیا تھا، باہر کیف یہ تو پتا چلتا ہے کہ وہ کفر پہ تھا. اور اس وقت جب ہر طرف لوگ ڈوب رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کو پتا ہے آج کسی نے نہیں بچنا، اب بیٹا تو تھا نا، خون تو تھا، ایک باپ کی شفقت، اور پھر اس وقت بھی دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جا. پہلے بھی کہا ہوگا ظاہر ہے اتنے سالوں سے، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. کیا حال ہوگا نوح علیہ السلام کا دیکھ کے. کہا جاتا ہے کہ اس بیٹے کی کمپنی اچھی نہیں تھی، یہ بدوں کی صحبت میں بیٹھتا اٹھتا تھا، تو اس دوستوں کا رنگ ظاہر ہے کافروں کا رنگ اس پہ چڑھ گیا، اور اس کو نوح علیہ السلام کے اور اپنے گھر والوں کے اور کے طریقے پسند نہیں تھے. تو صحبت کا تو اثر ہوتا ہے نا. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا تھا نا، تھا تو کتا مگر ایمان والوں کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا. اور نوح کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا مگر کافروں کے ساتھ تھا، دل میں کافروں کے ساتھ ہوگا، صحبتیں ان کے ساتھ ہوں گی، جو بھی تھا تو انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. حدیث میں جیسے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی جس کی کمپنی میں رہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کے طریقے اس کو اچھے لگتے ہیں. اب آپ آج چاہے کافروں کے طریقے پسند کریں، ان کے تہوار پسند کریں، ان کے جیسے لگنا چاہیں، انہی میں اٹھنا بیٹھنا چاہیں، انہی کی مجلسیں اپنائیں، انہی سے متاثر رہیں، تو پھر کن کے ساتھ ہوں گے؟ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یہ حدیث ہے. تو کمپنی جو ہے، کمپنی کا کتنا اثر ہوتا ہے. فرمایا انسان اپنے دین کے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، پولائٹ ہونا، ہیلپ کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیلپ کرنا، ان کے ساتھ بھی آنےسٹی، اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، مگر دلی دوستی صرف مومن کی مومن کے ساتھ ہو سکتی. نہ وہ ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، نہ ان کے طریقوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، نہ ان کے جیسا بننا چاہتا ہے. آج ہم خود کو مومن کیا کے طریقے وہی اپناتے ہیں. تو اس نے دیکھیں، اس لڑکے نے بدوں کی صحبتیں اختیار کی تو اس کا کیا انجام ہو گیا. تو یہ کتنا پریشان کن منظر ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں عذاب الہی آ رہا اور بیٹا مان کے ہی نہیں دے رہا، اور ابھی تک بھی اتنا ہٹ دھرم ہے کہ کیا کہتا ہے، بجائے اس کے کہے کہ اچھا میں آ جاتا ہوں، کہتا قال سآوی الی جبل، میں تو ان قریب پناہ لے لوں گا پہاڑ پہ، میں اب بجا میں پہاڑ پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. یعصمونی من الماء، اللہ اکبر، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. نوح علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا ہے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پہ وہ خود ہی رحم کر دے تو وہ بچ سکتا ہے، مگر آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ دنیا میں مجھ سے جو لینا لے لو، لیکن میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. ہے میری پپی صفیہ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. یہ طوفان نوح کی بات ہے، لیکن قیامت کے دن بھی وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج نہیں کوئی بچ سکتا، تم سوچ رہے پہاڑ بچائے گا؟ دیکھیں، یاد رکھیں، نہ پہاڑ بچا سکتا اور نہ کشتی بچا سکتی ہے، کشتی بھی نہیں بچا سکتی۔ بچے گا وہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا، وہ چاہے تنکے جیسی کشتی ہو وہ بچے گی۔ اور پہاڑ بظاہر دیکھنے میں، آپ مجھے بتائیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کشتی زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا پہاڑ، ہم سب کہیں گے پہاڑ، ہے نا؟ پہاڑ سخت ہے، اسٹرانگ ہے اور اونچا بھی ہوتا ہے، کشتی کیا چیز ہے اور طوفان میں پھنسی ہوئی۔ تو اس نے، کیونکہ عقیدہ نہیں تھا نا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا پہاڑ بچا لے گا مجھ کو۔ کتنی بڑی عقیدے کی خرابی ہے، ہم بھی ایسی باتیں کرتے نا، ڈاکٹر بچا لے گا مجھ کو، فلاں وکیل بچا لے گا مجھ کو، فلاں طبیب بچا لے گا مجھ کو، فلاں جج بچا لے گا مجھ کو، فلاں کی اپروچ ہے میرے پاس وہ مجھے بچا لے گا۔ کدھر کدھر ہم امیدیں لگاتے ہیں، وہ بچائے گا، وہ بچائے گا، وہ بچائے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کیا ہوتی ہے؟ کہیں صحت کے لیے اس سے امید ہے، نوکری کے لیے اس سے امید ہے، میرا جو کیس پھنسا ہوا اس کے لیے اس سے امید ہے؟ اس نے بھی کہا مجھے پہاڑ سے امید ہے، یہ مجھے بچا لے گا، اتنا پانی ہے تو کیا ہوا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب اس سے دیکھیں کہ اس کو دین والوں سے یا دین سے کتنی الرجی تھی، کہ اس ٹائم پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جلدی سے چلا جاؤں، اس وقت تو مصیبت آئی ہوئی، میں جلدی سوار ہو جاؤں، نہیں، اس کو نہیں چاہیے تھا نا، نہیں باپ کو، اور یہ ایمان والے ان کے ساتھ میں چلا جاؤں، نہیں، ایسے مشکل وقت میں بھی نہیں ہوا آیا۔ تو پہاڑ بھی بچا نہیں سکتے، پہاڑوں جیسی شخصیات بھی بچا نہیں سکتی۔ اگر آپ کے پاس مال بھی پہاڑ کے برابر ہے نا، وہ بھی نہیں بچا سکتے، پہاڑوں جتنی طاقت بھی نہیں بچا سکتی۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوتا جب طوفان آتے ہیں، اللہ ہی ہے جو بچائے کسی کو، اور اللہ جس پہ رحم کرتے۔ مگر کیا بات ہے کہ ہمیں سب یاد آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو پکارنا یاد ہی نہیں آتا۔ زندگی کے بھی طوفانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب طوفان آتے ہیں ہم سوچتے ہیں فلاں پہاڑ پہ چڑھ جائیں، فلاں پہاڑ کے سہارا لے لیں گے، فلاں شخصیت ہے نا، شخصیتیں بھی تو پہاڑ جیسی ہی ہوتی ہیں نا، قداور، وہ بچائیں گی۔ اللہ اکبر، لیکن کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے، کہ کسی کو ایمان عطا فرما دے، کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دے، کسی کے اوپر یہ رحم کر دے کہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کے لیے کھول دے۔ یہ ہے اللہ تعالی کا رحم، اور اپنی طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کتاب کا راستہ، اس کتاب کا راستہ کسی کے لیے کھول دے، یہ اس کا بڑا رحم ہے، یہ ہے اللہ کا رحم، کیونکہ اس کے ذریعے ہی اللہ کی رحمت ہوگی اور جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پہ رحم کرنے والا ہوتا تو اس دن اس بچے کی ماں پہ رحم کر دیتا۔ کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے، آپ نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑھتا رہا اور بڑا ہوتا رہا، پھر اس کو کاٹ کے تختے بنا کے کشتی بنانی شروع کی۔ کافر مذاق اڑاتے رہے کہ یہ اس خشکی میں کشتی چلائے گا، آپ جواب دیتے تھے ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب آپ بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے لگا اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی میں ڈوبنے لگے، تو اس ماں، اس بچے کی ماں جسے اپنے اس بچے سے بے حد محبت تھی، وہ اس کو لے کے پہاڑ کی طرف دوڑی اور جلدی جلدی اس پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ تہائی حصے پہ چڑھی تھی، ابھی 1/3 پہ چڑھی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا ہے تو اور اوپر کو چڑھ گئی، 2/3 تک پہنچی تھی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچا تو اس نے چوٹی پہ جا کے دم لیا، اوپر ٹاپ پہ پہنچ گئی، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب گردن تک پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اونچا اٹھا لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا اور ماں اور بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ پس اگر اس دن کوئی کافر بچنے والا ہوتا تو اللہ اس بچے کی ماں پہ رحم کرتا. جب اللہ کا عذاب آ جاتا نا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت رحم مانگنے کا وقت نہیں ہوتا. رحم مانگنے کا وقت اس وقت ہوتا ہے اور مغفرت مانگنے کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب عذاب نہیں آیا, جب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, جب موت نہیں آئی, جب قیامت نہیں آئی, تب ہے وقت کہ انسان رحم مانگے. قیامت کے دن کھڑا ہو کے اگر وہ رحم کی اپیل کرے گا تو کوئی قبول نہیں کی جائے گی. موت آنے کے بعد اگر رحم مانگے گا تو کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. اور انسان سوچتا ہے کہ ہاں اس کا اس کا بیٹا ہو کے میں بچ جاؤں گا, اس کی بیٹی ہو کے میں بچ جاؤں گی, اس کی رشتہ دار ہو کے میں بچ جاؤں گی, میرا شوہر بڑا نیک ہے اس لیے میں بچ جاؤں گی. نہیں, لا عاصم الیوم من امر اللہ, کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے. اللہ من رحم, جس کا وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ اس کے اوپر میں رحم کروں. کون آئے گا, کون پیغمبر کھڑا ہوگا, کون بچائے گا اس دن, مگر جس پہ اللہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے اس پہ رحم کرنا. اور نوح نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی اپنے بیٹے کو ایمان کی طرف لانے کی؟ وہ جو پوری قوم کا درد رکھتے تھے, اپنے بیٹے کو آگ سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ کوشش کی ہوگی, اور آخر دم تک کوشش کر رہے ہیں, کشتی میں آ کے بھی کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی آ جا بیٹا, ابھی بھی آ جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. تو کیا پہلے نہیں منع کرتے ہوں گے, پہلے نہیں روکتے ہوں گے؟ مگر ہدایت نہ پیغمبر کے ہاتھ میں, نہ کسی اور کے ہاتھ میں, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے نہ کسی کو بلیم کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں خود لوگوں کو بتاتے رہتے, اپنے بچوں کا پتہ نہیں, فلانے کے تو ایسے ہیں, فلاں کے تو یہ ہیں. نہیں, بس اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے, بڑھ بڑھ کے باتیں نہ بنانی چاہیے کسی پہ, نہ کہنی چاہیے دیکھو ماں تو ایسی ہے, بچوں کا دیکھا حال کیا, دیکھو باپ تو یہ ہے, تو یہ دیکھو کیسے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہدایت نہ ماں باپ دے سکتے ہیں, نہ پیغمبر دے سکتے ہیں, ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے, جس کو چاہے دے. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے, خود طلب کرنی چاہیے. وہ حال بہین الموج, ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی, وہ کہہ رہا میں جا کے ادھر میں چڑھ جاؤں گا, مجھے وہ پہاڑ بچا لے گا. باپ کہہ رہا ہے آج نہیں کوئی بچا سکتا, جس پہ اللہ ہی رحم کر دے. اتنے میں وہ پہاڑ جیسی ایک موج آئی اور باپ اور بیٹے کا کنیکشن ٹوٹ گیا. طوفان شدید ہے, بارش اتنی ہو رہی ہے, کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, اس میں کہاں کسی کا پتا چلتا ہے. وہ بیٹا فخانا من المغرقین, وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. پل بھر بھی نہیں لگا, ایک منظر تھا, بھی باپ بیٹے کو بلا رہا ہے. اور اب اگلا منظر ہے, بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا, کمیونیکیشن ٹوٹ گئی. اب دیکھیں باپ اللہ کا پیارا اتنا رونے والا کہ نوح ان کا نام پڑ گیا, اللہ کا ایک حکم ماننے والا, اور بیٹا کیسا ہے. اور باپ بیٹے کو نہ عذاب سے بچا سکا, نہ ہدایت دے سکا. تو ہم کن خام خیالوں کے اندر ہیں کہ ہم عذابوں سے ہمیں کوئی بچا لے گا قیامت کے. اگر اب باپ ایک بیٹے کو نہیں بچا سکتا, نبی کا بیٹا ڈوب گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیٹی ہے. اللہ کے ہاں ویلیو ایمان کی ہے. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي, اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, اے زمین نکل جا. اب آپ اس سے دیکھیں کہ اس کا مطلب زمین بھی کوئی شعور رکھتی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بالکل یعنی ایسی چیزیں ہیں, نان لیونگ تھنگز ہیں نا, ان کو کیا پتا, ان یہ لسن تھوڑی کرتی ہیں, ان کی کوئی ہیئرنگ پاور تھوڑی ہے, تو نان لیونگ تھنگز ہیں. لیکن قرآن کی بہت ساری آیتیں اس چیز پہ گواہی دیتی ہیں کہ نان لیونگ تھنگز بھی اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں اور ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. سے معلوم ہوا ان چیزوں میں بھی شعور ہے, اتنا شعور ہے کہ یہ اپنے خالق کو پہچانتی ہیں. جس کام پہ اس نے ان کو پیدا کیا وہ کرتی ہیں, جس کام کا حکم دے دیتا ہے وہ کرتی ہیں. پہاڑ نہیں وہ جو پتھر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کی تسبیحات صحابہ کو سناتے ہیں. تو ان میں بھی شعور ہے. اے زمین نگل جا. کیا نگل جا؟ ما اکا پانی اپنا. یعنی کہ سب کچھ نگل جا. اگر یہ حکم دے دیا جاتا سارا کچھ اس زمین پہ کچھ رہتا ہی نہیں, سب کشتی بھی نگل جاتی یہ زمین. لیکن کہا نہیں صرف اپنا اپنا پانی, یہ جو پانی تیرے اوپر ہے یعنی اس کو پی لے بس نگل جا. ایسے ہے نا, ایک ہوتا ہے پینا, پینا ورڈ نہیں صحیح, نگل جانا ورڈ صحیح. اس لیے ابلعی, کیونکہ ایک پینا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اگر میں کہوں بچے نے منہ کے اندر نوالا رکھا ہے نگل جاؤ اس کو, اس کا مطلب ایسے کر کے نیچے ڈال لیا بس, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. اور کہوں کہ کھا لو اس کو تو آہستہ آہستہ چبا کے کھائے گا. تو فرق ہے نا دونوں میں. سوالو اٹ, بس اللہ کا حکم. سبحان اللہ. و یا سماؤ اقلعی, اور اے آسمان تھم جا. میں نے آپ کو بتایا کیا اقلعی کا, کہ بس جیسے ایگزام ہو رہا ہے اسٹوڈینٹ کا, دیٹس اٹ, بس پینز راؤنڈ اس طرح نا. اور یہ کیا, اچھا جی آپ بند کر دیں اب بس ٹائم ہو گیا تو وہ جلدی 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 لکھ رہے ہیں ابھی بھی نہیں, پینز ڈاؤن اس طرح ہے آسمان کو تھم جا, بس اللہ کا حکم آ گیا. جیسے گھنٹی بج گئی ہوتی ہے. کتنے یہ فرما بردار ہیں, کتنے یہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ابھی ان کو نان لیونگ تھنگ کہتے ہیں, ابھی ان کو بے عقل کہتے ہیں. اور انسان تو عقل رکھتا ہے. ہمیں کوئی حکم ایسے دیا جائے نا, نگل جا یا تھم جا, یہیں پہ رک جاؤ سٹاپ, ہم پہلے پوچھیں نہیں نہیں پہلے ہمیں بتائیں اس کی لاجک کیا ہے, پہلے ہمیں بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, پہلے ہمیں یہ بتائیں نا آج کے وقت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو کتنی تاویلیں کریں. وغید الماء, اور خشک کر دیا گیا پانی. پتا چلتا ہے نا ابھی پانی کتنا جیسے زور آور تھا, کشتی کو اٹھا اٹھا کے ادھر لے کے جا رہا ہے, ادھر جدھر موجیں جا رہی ہیں کشتی ادھر موجوں کے رحم و کرم کے اوپر ہے, اور پہاڑوں کے اوپر بھی پانی چل گیا. ایسے لگ رہا ہے پانی کتنا طاقتور ہے. اور ابھی اگلے ہی سین میں کیا ہے, پانی کتنا بے بس ہے, خشک کر دیا گیا پانی, دیٹس اٹ. اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جیسے ایسے ہم ہاتھ جھاڑ دیں نا بس ختم, وخودی الامر, اور فیصلہ چکا دیا گیا, قصہ تمام کر دیا گیا, کام پورا ہو گیا. جنہوں نے بچنا تھا بچ گئے, جنہوں نے ڈوبنا تھا ڈوب گئے. ابھی وہ کوئی بتاتے ہیں کسی فلم کا دکھاتے ہیں تو دکھاتے ہیں طوفان اتنا ہے, پھر اس کے بعد ایک دم جیسے ہر چیز سیٹل ہو گئی, پرسکون ہو گئی, اور پھر چیزیں گری ہوئی ہیں اور طوفان ہے. اور آپ یہ سونامی اور ان کی بھی دیکھیں کیسے گھروں کو تنکوں کی طرح اڑا کے لے کے جا رہی, گاڑیاں کیسے گر رہی تھیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو طوفان نوح بڑھا تھا جو پہاڑوں تک چڑھ گیا, سوچے وہ کیسا ہوگا. اب کیا, وہ جو کشتی چل رہی تھی اس کا کیا ہوا, واستوت علی الجودی, وہ ٹھہر گئی جودی پر. وہ جودی ایک پہاڑ ہے, آج بھی وہ پہاڑ ہے موجود. اور وہ بعض کہتے ہیں اس جگہ, آپ تفسیروں میں پڑھ لیجیے گا کہ کہاں کہاں پہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کہ کوئی کسی جگہ بتاتا ہے کوئی کسی جگہ موصل میں اور کہاں. تو کہ یہ پہاڑ تھا وہاں پہ جا کے یہ کشتی اینڈ اپ ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیں چلی تھی, اور اللہ کے حکم سے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہاں جا کے یہ کشتی ٹھہر گئی. اور اللہ کا حکم یہ تھا, کہتے ہیں ایک مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی تھی. ایک مہینہ یعنی اتنے عرصے تک وہ لوگ پانی کے اندر ہی یعنی رہے, اور اب اللہ کے حکم سے یہ کشتی یہاں پہ آ کے رکتی ہے. اب یہ بھی ایک کشتی کا اترنا اور کشتی کا یہاں پہ لگنا, اس میں بھی اللہ کی حکمتیں. اور دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پہاڑ تو سارے پانی سے ڈوب گئے تھے, اور یہاں پہ اب تو پانی خشک ہو گیا, ایک پہاڑ تھا جو یہ نہیں ڈوبا تھا, اور وہ یہ جودی پہاڑ تھا. اب کیا وجہ تھی کیوں یہ پہاڑ نہیں ڈوبا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرنے والا تھا, وضو کرنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی. جو اللہ کے سامنے دیکھے عاجزی کرتا ہے نا, یہ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کرنے والا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. جو اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. تو اس پہاڑ کے اندر عاجزی تھی یہ کہا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو سیو کیا, یہ اپنی عاجزی کی وجہ سے بچا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عراق کا شہر ہے نا موسل، موسل کے قریب میں آرمینیا کی سرحد پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں ایک حصے کا نام آج بھی جودی ہے. اب یہاں پہ یہ لوگ اترے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 10 محرم تھی جب یہ اترے ہیں. 10 محرم کا کہا جاتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی. روایات ہیں یہ، واللہ عالم. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، اللہ نے کہا یا مومنوں نے یا فرشتوں نے یا جس نے بھی کہا، کہ بس یہ بعدا ایک ایکسپریشن ہے دکھانے کے لیے کہ بھائی تباہی ہے یا بربادی ہے یا دوری ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. اب سارا منظر جب پرسکون ہو گیا نا، تو یہ سبق دیا گیا، یہ اے عبرت، دیکھو کتنی ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے. وہ جو مذاق جن کا اڑایا جاتا تھا، آج وہ کہاں کھڑے ہوئے، اور جو مذاق اڑانے والے تھے وہ کہاں چلے گئے، ان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے؟ وہ جن کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ اور وہ جو ملا تھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ کہاں؟ تو نجات اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ مال کتنا ہے اور سٹیٹس کیا ہے، نجات ہے ایمان اور صالح عمل. ونادى نوح، اور پکارا نوح علیہ السلام نے. اب نوح علیہ السلام دیکھیں پکار رہے ہیں، سوچیں دل میں کتنا درد ہوگا جو ایسے پکار رہے ہیں، کہ یہ بات زبان پہ آئی، فقال ربی، کہا ہے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدك الحق، اور بے شک تیرا وعدہ بھی سچا ہے. اللہ، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی تو نے تو کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، تو تیرا وعدہ، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہی تھا. وہ انت احکم الحاکمین، یہ بھی کیا اللہ فیصلہ کرنے والا، میں تو بہترین فیصلہ کرنے والا، یعنی تو نہیں کسی پہ ظلم کرتا، تیرے سے ظلم کا تو کبھی کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی تو عدل کرنے والوں میں بھی، تیرا ظاہر ہے تو نے جو فیصلہ کیا اس میں حکمت ہی ہوگی، اس میں عدل ہی ہوگا، اور وہی بہترین فیصلہ. لیکن میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا. کیا جواب ملا اب نوح علیہ السلام کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا جواب ملا ہوگا نوح علیہ السلام. واقعی بیٹا تو تھا، فیملی میں سے تھا، سکا بیٹا تھا، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا. کالا یا نو، فرمایا نو، انہ لیس من اہل، نو، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اللہ اکبر، سکی اولاد تھی اور گھر والوں میں سے نہیں تھی. اہل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بچوں کو، فیملی کو. یہاں پہ کہا گیا نہیں، وہ تیرا خاندان نہیں تھا، وہ تیرا اہل نہیں تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، وہ ایک ناپاک عمل تھا. یہ نہیں کہا کہ ناپاک عمل کرنے والا تھا، عامل تھا، یہ نہیں کہا، وہ عمل تھا، ہمسیلف ایک عمل تھا بگڑا ہوا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہٹلر کی تصویر دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ تو ظلم کی تصویر ہے، یعنی یہ نہیں کہ ظالم ہے، یہ تو ظلم ہے، یعنی سراپا ظلم ہے، وہ تھا ہی ظلم. اسی طرح بیٹا تھا ہی ناپاک عمل کرنے والا، بگڑا ہوا، غیر صالح. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کیا بات فرما دی کہ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا تو وہ بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، یا تمہارا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ بیٹا تمہارا اہل وہی ہے جو ایمان لے کر آئے. اسی وجہ سے شریعت میں اگر کوئی بچہ کافر ہے، کفر پر رہے، تو مسلمان والدین کا وارث نہیں بن سکتا، رشتہ کٹ گیا. ٹھیک ہے، رشتہ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اصل رشتہ ایمان کی بنیاد پہ ہے. خون کے رشتے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ایمان کے رشتے سے. اب ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر لوگ ہو جو کہ آپ کے ساتھ کشتی میں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور اپنا بیٹا ڈوب گیا، اس لیے کہ عمل برا تھا. جو پیغمبر اپنے سکے بیٹے کو نہیں بچا سکے، آپ بتائیں کہ پھر وہ کیا کسی امتی کو بچا سکتے ہیں؟ کہ جس کا امتی کا عمل غیر صالح ہو اور پیغمبر کہیں کہ نہیں یا اللہ، میں نے اس کو بچانا ہی ہے، یہ چونکہ میرا امتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا.
اس لیے اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ میں عمل کچھ بھی کر لوں، میں نبی کی امتی ہوں میں بچ جاؤں گی، یا میرے رشتے دار فلاں ہیں تو میں بچ جاؤں گی، یا میں سید گھرانے سے ہوں تو میں بچ جاؤں گی. کسی کا نسب اس کو کام نہیں دے گا. کسی بھی فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ کتنی بڑی کوئی فیملی ہے جو بڑے نام والی ہے، جب نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے اور نہیں بچا سکیں گے قیامت کے دن، جب لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، تو پھر بتائیں اور کسی کا کیا سوال رہ جا سکتا ہے. اور میں کہتی ہوں بیوی بھی اور باپ بھی پیچھے، انسان کی سب سے زیادہ ہمدردی اور محبت اور شفقت اپنی اولاد سے ہوتی ہے. جس کی اپنی اولاد اس کے سامنے ڈوب رہی ہو اور وہ نہ اس کو بچا سکے، نہ دنیا کے عذاب سے بچا سکے اور نہ آخرت میں بچا سکیں گے، پھر ہم کن خوش فہمیوں میں؟ تو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ پہلے اپنا عمل درست ہوگا پھر کسی کی شفاعت کام بھی آ سکتی. لیکن اگر اپنا عمل ہی درست نہیں ہے تو یہ صرف اس کے اوپر تکیہ کیے رکھنا کہ بھائی بھروسہ کیے رکھنا، تو یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اگر آنکھیں کھولے تو اس میں کیا سبق نہیں ہے؟ اور یہ وہ نوح ہیں جنہوں نے ایک دو دن نہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی خاطر ہے، لیکن بیٹے کو نہیں بچا سکے. ہم خیر تھوڑا سا ہی دین کا کام کر لینا تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ نجات ہماری بھی ہو گئی، اور ہم جس کو بھی ساتھ اپنے لے کے چلے جائیں گے، یا ہم جس کو بھی چھڑا لیں گے، یا میں نے اب دین کی کوئی خدمت کر لی ہے تو بس اب میری تو دعا ایسے قبول ہونی چاہیے کہ فوراً بس میں جو کہوں اب وہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مجھ سے وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. یعنی ان کو روک دیا گیا، اب اپنے بیٹے کے بارے میں میرے سے نہ کوئی بات کرنا. اور یہ واقعی دیکھیں سبحان اللہ کہ نوح علیہ السلام حشر کے میدان میں بھی ہوں گے نا، تو اس وقت بھی وہ اس چیز کے اوپر اپنی ان کو ہوگا کہ میں نے وہ جو جب لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ آئے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کیا کہیں گے؟ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ میں تو شفاعت کی جرات بھی نہیں کر سکتا. اور وہ کیا غلطی ہے؟ کہ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ عمل صالح تھا، وہ لڑکا غیر صالح تھا، وہ لڑکا اس کا عمل صحیح نہیں تھا، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے نہ کوئی سفارش کر سکتے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. انی اعوذ کا ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ تو ہو جائے گا جہالت جاہلوں میں سے. یعنی جہالت کیا ہے؟ کہ علم نہ ہونا. تو آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ ایسی بات کریں گے تو علم کے منافی بات ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نسب کا رشتہ ٹوٹ گیا، ایمان کا رشتہ باقی رہ گیا. اسی لیے ایمان کی بیس پر جو رشتہ ہوگا وہ قیامت کے دن تک قائم رہے گا. یہ جو باقی ہم رشتے قائم کرتے ہیں نسل کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، خون کی بنیاد پہ، یہ سارے رشتے ہمارے مرتے ہی ختم ہو جائیں گے. کوئی نہیں وہاں پہ اس دن حشر کے میدان میں ڈھونڈتا پڑے گا پاکستانی کہاں ہے، دیسی کہاں ہے، اور عربی ڈھونڈ رہے ہوں کہ عربی کہاں ہے، اور آپ اپنی برادری والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پنجابی کہاں ہے تو سندھی کہاں ہے تو وہ کہاں ہے. ایسے کوئی نہیں ہوگا. یہ جو برادریاں اور یہ جو لسانیت، زبان، ہم ایک زبان بولنے والے، ہم فلانے، ہم ایک، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں، مگر ہاں ایمان کا رشتہ باقی رہے گا. خالا اس نے کہا، اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اس کے بعد کوئی بحث نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی آگے سے لاجکس دینا نہیں، نہیں 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 اللہ یہ تو نہیں، بات ہو گئی وہ نہیں، میں تو بڑا لاڈلا ہوں، میں تو جو مرضی باتیں کر لوں اللہ کے ساتھ، آخر میں نے اتنی خدمت کی بھی ہے دین کی، تو میں تو کچھ بھی کہہ لوں، میں تو بڑا لاڈنا ہوں. نہیں، سبحان اللہ، آپ اگر پیغمبروں کی عاجزی دیکھیں تو خود دیکھیں ہم کتنی فضول باتیں منہ سے نکالتے ہیں. فرما رہے ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تو تجھ سے وہ سوال کر لی جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، فوراً مان لیا اپنی غلطی کو، یعنی میں نے نامناسب دعا کی ہے اللہ، حالانکہ بظاہر طور پہ تو دیکھے، اگر بظاہر دیکھی جائے فطری طور پہ انسان کی فطرت یہ ظاہر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، اپنی اولاد کے لیے کہے گا، تو آپ کو لگے گا کہ نہیں اس میں کوئی غلط بات تو نہیں تھی، مگر اللہ کے منع کرنے پہ آپ نے دعا کی، تو اپنی دعا پہ بھی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر تم نے مجھے بخشا نہیں، تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، جیسے آدم علیہ السلام کی بھی دعا یہی تھی نا، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو بالکل ان کی بھی ویسی ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو نے نہ مجھے معاف کیا اور تو نے رحم نہ کیا، تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور کوئی اصرار نہیں ہے اپنی اس کے اوپر کہ اللہ میں نے دعا ہی مانگی تھی نا، میں نے کون سا ایسا کہہ دیا تھا، اللہ میں نے کون سی ایسی چیز کہہ دی تھی، تو نے نہیں ماننا تھا تو نہ مانتا، لیکن میں اور میں نے تو اتنے کام کیے ہیں اور میں نے تو ایسا کیا، نہیں آج ہی اور اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا وہ نہ مانگنا جس کا کچھ علم نہیں، اور ہم جہالت کے اندر دیکھیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اسے بھی پتا چلتا ہے پیغمبروں کو بھی اختیار نہیں ہے، وہ بھی کتنے ہیں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اور یہ جو یہ لوگ آج شیروں میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس دن چھڑا لیں گے، اور ان پتہ نہیں کیا نبی کا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور کیا اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، کہ یہ کہاں سے آپ نے لے لیا، نبیوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہر وقت ہی بخشش مانگتے رہنا، ڈرتے رہنا چاہیے، اور کب بھی یہ نہ سوچیں گے بس میں کتنا کام کر رہی ہوں تو اب میری تو کیا بات ہے، میں تو اب بخشی بخشائی ہو گئی ہوں، اب مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کون سا ایسا کوئی گناہ کر دیا، دیکھیں اتنی سی بات غلطی ہو سکتی ہے، اتنی بات بھی ایک غلط دعا مانگنا بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہمارے تو حال ہی کیا ہے، پھر ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے، قیل یا نوح، پکارا گیا اے نوح احبط اتر جا بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اب جب نوح علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ کی طرف سے، جب یہ بات ہو گئی نا ہمارے طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا، تو اس کا مطلب معافی مل گئی ہے، اب نہیں کوئی بات نہیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور سلامتی بھی دے دی، سبحان اللہ سلامتی بھی مل گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیارا ہونا، اس کا نبی ہونا، اللہ کی گڈ بکس میں ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں، جو اس کے قانون ہے، جو اس کی مرضی ہے، اس کے خلاف نہیں کوئی کچھ کرا سکتا کہ آپ کتنے بھی لاڈ لیں تو آپ جو اللہ کی نئی بھی مرضی وہ بھی ہم نے کرا لی، ایسے نہیں ہو سکتا، نوح اللہ کے کتنے بھی پیارے ہو گئے لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پسند وہ نہیں آپ کر سکتے، نہیں آپ مانگ سکتے، جو وہ نہیں آپ کہہ سکتے، تو سلامتی کے ساتھ اتر جائیں، یعنی آپ سلامتی کس چیز کی مل گئی ہے، نوح علیہ السلام کو کہ کشتی سے بھی سلامتی سے اتریں گے، دنیا میں بھی سلامتی، آخرت میں بھی سلامتی، دین میں بھی سلامتی، ٹھیک ہے، وبرکات علیک، اور برکتیں ہوں تیرے اوپر، اور برکتیں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے، وہاں پہ اب کتنی نئی جگہ پہ آ گئے، نہ وہاں پہ کوئی گھر ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیز ہے، بالکل ایک نئی لائف سٹارٹ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو برکتیں بھی یہاں پہ اللہ آپ کو دے گا، وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی برکتیں ہیں اور سلامتی ہے ہماری طرف سے، تو اب کیا ہے کہ دنیا کی آفتوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور دیکھیں اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے زندگی بسر کرنے کا یا کھانے پینے کا ضروریات کا یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں تھی نا جس نئی جگہ پہ آئے، تو اب ظاہر ہے بھوک کا بھی خوف ہے، پیاس کا بھی خوف ہے، یہ بھی فکر ہے کہ ضروریات زندگی کیسے ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے سلامتی اور برکت کہہ دی، ہر قسم کے خوف کو دور کر دی، جب سلامتی مل گئی تو سارا خوف دور ہو گیا، رزق بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی، برکتوں کی بھی بشارت مل گئی، یعنی برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کنٹینیو بھی کرے گا، باقی بھی رکھے گا، ٹھیک ہے، تو اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے حام، سام اور یافس، وہ اس کشتی میں تھے. ایک تو بیٹا کنعان، اس کا نام کنعان تھا جو ڈوب گیا، اور یہ جو حام، سام اور یافس تھے، ان سے پھر جو نسل انسانی چلی ہے آگے، جو آج ہم ہیں، انہی تینوں میں سے ایک ہی نسل سے ہیں. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا، سیکنڈ آدم، کیونکہ ساری انسانیت تو ختم ہو گئی تھی، انسانیت تو دوبارہ شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام سے. وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان قریب ان کو فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کچھ ہوں گی ایسی جن کو ہم فائدہ دیں گے اور پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. یعنی ایسے پھر اور لوگ آئیں گے، ان کے بعد پھر ایسے ہی ہوا، پھر شرک شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پھر ان کو دردناک عذاب بھی آئے گا. تو یعنی آئندہ کے لیے بتا دیا گیا، ابھی جو ہے برکتیں. اور یہ دیکھیں، اب یہ وہ لوگ تھے جو بالکل رذیل سمجھے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے کیا کیا کچھ نہیں ان کو مل گیا، سلامتی بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی، کیا یہ اچھے نہیں رہے؟ کیا ان کا انجام آپ دیکھ کے یہ نہیں سوچتے کہ کامیاب ہی ہیں؟ تو یہ انسان جب ہمارے دل میں آتا ہے نا، دین پہ چلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا، فلانا ایسے کر دے گا، وہ ایسے کر دے گا، کتنے وسوسے ہمارے اپنے اندر ہی اٹھتے رہتے. ارے یاد رکھیں، دین کی وجہ سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. اگر وقتی طور پہ آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ کوئی نقصان مجھے پہنچ سکتا ہے یا پہنچ رہا ہے، تو یاد رکھیں اینڈ اچھا اسی کا ہوتا ہے جو دین پہ چلنے والا. اور ہم کہتے ہیں نا all is well that ends well، ایسے کہتے ہیں نا. تو اگر ان کو شروع کے اندر بڑے مذاق بھی اڑائے گئے، سارا کچھ بھی ہوا، لیکن اینڈ اگر ان کا اچھا ہوا تو سب کچھ اچھا ہو گیا. اور صرف اینڈ دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی اینڈ اچھا ہو گیا. اور وہ لوگ، کیا وہ کامیاب لگتے ہیں آپ کو جنہوں نے آخرت کی قیمت پہ دنیا کو خرید لیا تھا؟ اصل گھاٹے میں تو وہ ہیں. تو دنیا کے چھوٹے سے فائدوں کے لیے بعض دفعہ ہم اپنی آخرت کو اور دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور دین کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج میں حجاب بھی چھوڑ دوں، آج میں اپنے نام بھی بدل لوں، آج میں یہ بھی کر لوں، آج میں وہ بھی کر لوں، کسی طرح نہ پتا چلے کہ میں مسلمان ہوں، صرف دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے. اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. تو کبھی بھی ان مذاق اڑانے سے یا کسی کے گالی دینے سے یا کسی کے کچھ کہہ دینے سے یا بےزتی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہو جاتا. لیکن ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، ان کو سلامتی ہی ملی، برکتیں ہی ملی. یہ تو انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا ان کی کوئی بےزتی ہو گئی؟ کیا نقصان ہوا ان کا؟ کچھ بھی نہیں. تو جو آئندہ آنے والے ہیں، جو ایمان لائیں گے ان کو فائدہ بھی ملے گا، اور جو نہیں لے کر آئیں گے ان کے اوپر دردناک عذاب بھی ہوگا. تلک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں. اے نبی، یہ غیب کی خبر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیھا الیک، وہاں تک نوح علیہ السلام کا قصہ تو ختم ہو گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ غیب کی خبریں. یہ چیزیں، نوح علیہ السلام کی بات، ظاہر تورات اور انجیل وغیرہ، ان کے اندر ان کے مختصر جسٹ قصہ بتایا تو گیا ہے، ان کا نام تو ہے، وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں پیغمبر، لیکن اتنی ڈیٹیل میں اس طرح سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا. تو یہ غیب کی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی ہیں. ماں کنتا تعلمھا، آپ تو نہیں جانتے تھے ان کو. انت ولا قومک، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی. من قبل حاضہ، اس سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے یہ نا کلام، اگر آپ جانتے ہوتے یا آپ کی قوم جانتی ہوتی تو کہتے تھے خود ہی بنا کے لے آیا. فصبر، اب یہ آپ کے اوپر جو بھی باتیں بناتے ہیں، جو بھی الزام لگاتے ہیں، خود ہی گھڑ کے لے آیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آپ صبر کریں. ان العاقبت للمتقین، بے شک انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہی اچھا ہوتا ہے، انہی کے لیے کامیابی، انہی کے لیے. اور یہ سارا نوح علیہ السلام کا قصہ بتانے سے بھی کیا مقصد تھا؟ کہ دیکھیں پھر انجام کس کا اچھا ہوا، دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور انہوں نے جب صبر کیا تو آخر کار کو جیت کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی. صبر، صبر، صبر کا یہ درس ہے کہ صبر کرو. جب حالات ایسے ہوں، دین کے اوپر تان ہو، آپ کو مسلمان ہونے کے اوپر پریشانی ہو رہی ہو اور اس کے اوپر ستایا جا رہا ہو، صبر، صبر، یہ ہے کی یہ سارے انبیاء کے قصوں سے ہمیں سبق ملتا اور نوح علیہ السلام کے قصے سے بھی آخر میں یہ کنکلوڈ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہترین رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہم نے آج سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين